علم و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس بائی ایس او
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اللہم انتکنی بالہدا وعلہمنی التقوی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا و شیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آئی ایس او جو کہ ایک شجرہ طیبہ ہے، پاکیزہ درخت ہے جو ہر وقت تر و تازہ اور ہر وقت پھل دے رہا ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اس کے اس 42ویں کنونشن کے موقع پر میں آپ تمام شرکا کو، آئی ایس او کے ممبران کو، آئی ایس او کے مرکز کو، تمام کارکنان کو اور جو آئی ایس او کے سابقین ہیں، اپنے محترم سابقہ مرکز صدور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند متعال بحق کے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس کاروان کو اس سے بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ اور اس سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ اور اس سے بھی زیادہ بہتر انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام زمان علیہ السلام کی نظر عنایت ہمیشہ کی طرح اس تنظیم کے شامل حال رہے. جو موضوع برادران نے مجھے دیا ہے وہ ہے کہ قرآن اور احادیث اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں جوان کی اہمیت. الحمدللہ آپ سب جوان ہیں اور جتنے بھی میں گفتگو کروں گا اس کے مخاطب براہ راست آپ لوگ ہیں اور یہ ساری کی ساری گفتگو آپ کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کرتا ہوں معلوم ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے والے دور ہی اس لیے ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس دور تک پہنچے، یہ اپنے اس بلوغ کے دور تک پہنچے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن میں جوانی کے دور کو بلوغ اشد کہا گیا ہے، یعنی مضبوط ترین بلوغ جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے. بلوغ اشد کیا ہے؟ کہ جب انسانی جسم اور توانائی اپنے حد کمال تک پہنچ جائے. جوانی وہ دور ہے جس دور میں انسان کی جسمانی قوتیں بھی اپنے پورے طور پر ظاہر ہو جائے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی عقل بھی کامل ہو جائے اور مکمل طور پر وہ سمجھ بوجھ حاصل کر لے. تو یہ جو اشد بلوغ کا جو دور ہے، اشد بلوغ کا جو دور ہے، یہ ابتدائی جوانی بلوغ سے لے کر 40 سال تک کہا گیا ہے اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ 40 سال تک یہ انسان جو ہے وہ یہ دور جوانی ہے. اس دور میں جس کا آغاز مثلا 15-16 سال سے یا 18 سال سے شروع ہوتا ہے اور یہ 40 سال تک جو پیریڈ ہے یہ جوانی کا پیریڈ ہے اور یہ سب پہلے والے مرحلے
इसलिए कि इंसान इस दौरे जवानी तक पहुंचे, तो यूं लगता है कि असल जो जिंदगी का दौर है वो दौरे जवानी है, जो बुलंदी का दौर है और जिसको हम इंसानी जिंदगी का फराज कह सकते हैं, ये वो दौर है। अब ये कि कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का वो मरहला जिसको कुरान ने बलूगे हुलम कहा है कि जिसके बाद इंसान बालिग होता है और उस पर वाजिबात इलाहिया वाजिब होते हैं और तकलीफ यानी मसूलियत और जिम्मेदारी शरी तौर पर उस पर आयद होती है, जिसके बाद नमाज रोजा उस पर वाजिब हो जाता है, यहां से इसकी इब्तिदा है। लेकिन इसकी जो इंतहा है वो ये है कि 40 साल तक जब इंसान उस मरहले को पहुंचता है तो इसकी जो अकली सलाहियतें हैं वो भी अपने उरूज तक पहुंच जाती हैं। ये तदरीजन उसमें ये कमाल की तरफ बढ़ता है और इसमें तदरीजन जो है वो बेहतरी आती है और तकरीबन 40 साल तक इस मरहले में इंसान जो है वो पहुंचता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं कि अगर इंसान 33 साल तक हो तो बलूग अशद है, 40 साल तक आखिरी बलूग की हद है, जवानी की आखिरी हद जो है वो 40 साल है, और फिर जब 41 साल की तरफ इंसान जाए तो वो फिर नुकसान की तरफ है, यानी फिर उसमें कमी रूनुमा होती है। इसमें कुरान मजीद की आयात को अगर हम देखें तो जिसमें 40 साल का जिक्र है, फरमाते हैं وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ। يعني جب انسان 40 سال کی حد تک جو ہے وہ پہنچتا ہے तो उसके बाद वो ये दुआ करता है। अब हम आते हैं कि ये कुरान में दौरे जवानी को एक अहम तरीन दौर कहा गया है, बल्कि बाकी जो अदवार हैं वो पहले वाले हैं, इसलिए कि इंसान इस कमाल तक पहुंचे, बचपन के बाद इंसान इस मरहले तक जो है वो पहुंचता है। अब यहां पर ये बात है कि इंसान के अंदर जो रूहानी तरक्की होती है, जो रुश्द मानवी है, वो 40 साल तक है, यानी इब्तिदा बलूग से लेकर 40 साल तक इंसान के अंदर रुश्द नशोनुमा और तरक्की हो सकती है। किस लिहाज से? अकली लिहाज से, रूहानी लिहाज से, मानवी लिहाज से इंसान तरक्की करता है। अगर 40 साल तक कोई इंसान अपने अंदर कोई तब्दीली ला सकता है तो बेहतर, लेकिन अगर 40 साल तक कोई नहीं ला सका तो उसके बाद कहते हैं उसकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और उसके बाद जो है वो फिर वो उसके अंदर तब्दीली के इम्कान बहुत ही कम हो जाते हैं। रिवायत है कि इन्न शैतान यजुर्रो यदहु अला मिन वजहिन ज़ादा अलल अरबाईना वलम यतुब वयकूलु बे अभी वजहिन ला युफला। कहते हैं कि शैतान जब कोई बंदा 40 साल तक पहुंच जाता है और तौबा नहीं करता, अपनी इसलाह नहीं करता, तो शैतान उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और कहता है कि मेरा बाप कुर्बान जाए ऐसे चेहरे पर जिसको अब कोई फलाह नहीं है, सआदत नहीं मिलेगी। यानी 40 साल तक इंसान के अंदर तब्दीली के इम्कान है, जो कि दौरे जवानी है। दोबारा जवानी कहते हैं कि रुश्द और कमाल के फुर्सत के लम्हात है, कि इसमें इंसान रुश्द भी हासिल करता है, कमाल की तरफ भी बढ़ता है। और आप देखें कि ज्यादातर जो अंबिया अलैहिस्सलाम है, बल्कि अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम इस दौर में नबुव्वत की मंजिल पर पहुंचे हैं। आगे कुछ आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि कुरान मजीद ने जो नमूने पेश किए हैं जवानों के लिए वो आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे, तो उसमें अक्सर जो انبیاء ہیں وہ اس دور جوانی میں نبوت کے مقام تک پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں وہ کمال حاصل کر لیا تھا کہ جو مقام نبوت کے لیے شائستہ ہے. یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں ایک دو حدیث بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں جوانی کے حوالے سے بات کی گئی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آپ نے یہ فرمائی: یا ابوذر اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک. کہ اے ابوذر میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو پانچ چیزوں سے پہلے. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی, کہا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. اسی طرح سے کہ انسان سے جو سب سے پہلے چند سوال ہوں گے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جوانی کہاں پر گزاری ہے. اس کا مطلب ہے دور جوانی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر انسان نے مانوی ترقی کرنی ہے تب بھی یہ دور جو ہے وہ اہم ہے. اسی میں ہی اس کے اندر مانوی طور پر نشوونما, رشد, کمال اور ترقی اس دور میں امکان پذیر ہے. اگر اس دور میں کوئی انسان اپنے اندر بہتری نہیں لا سکا, مانوی ترقی نہ کر سکا, تو بعد میں پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت کم امکانات ہوتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ راہ راست پر آئے. اور ویسے بھی کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, یعنی انبیاء علیہ السلام کی عادت ہے کہ جوانی میں اپنے آپ کو سنوارتے ہیں, جوانی میں اپنی اصلاح کرتے ہیں, جوانی میں اپنے زندگی کے راستے کو اور اس کے ہدف کا تعین کرتے ہیں اور پھر اس کی طرف بڑھتے ہیں. زندگی کا اور کوئی ہدف نہیں سوائے پروردگار عالم کے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے. اس راستے کا تعین جوانی میں ہی کیا جاتا ہے اور یہی فرصت ہے. یہاں پر ہم چند خصوصیات اس دور کی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ جو قرآن مجید نے نمونے پیش کیے ہیں جوانوں کے لیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. دیکھیے جوانی کا جو دور ہے اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حق پذیری میں, حق کو قبول کرنے میں جوانوں میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے, ان میں زیادہ اثر ہوتا ہے. یعنی حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ جوانوں کے اندر زیادہ موجود ہوتی ہے اور تعصب نسبتاً کم ہوتا ہے. تقلید کہ انسان بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات کو جو ہے وہ مانے, یعنی نظریات اور افکار میں اور معاشرے کے اندر جو مختلف روایات ہیں ان میں جوان جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ روایات کا پابند نہیں بناتا. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ نوجوان میں انقلابی پن زیادہ ہوتا ہے, بلکہ کہوں تو اپنے عروج پر ہوتا ہے. بدن بھی صحیح و سالم ہوتا ہے, ہمت اس کی بلند ہوتی ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے جوان, اور مہم جو مشکل قسم کے کام ہوتے ہیں وہ جوان ان کاموں کو کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہے. وہ ایسے کام کرنے کی خواہش اور آرزو رکھتا ہے جو پہلے کسی نے انجام نہ دیے ہو. یہ اس دور کی خصوصیات ہے. بچپن میں بھی شاید اس طرح کی چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی اور بڑھاپے میں تو اور زیادہ اس کی جو حوصلے ہیں وہ سرد ہو جاتے ہیں اور ہمتیں ماند پڑ جاتی ہیں. قوی جسم اور روح بھی قوی ہوتی ہے. اس دور میں انسان کی روح بھی قوی ہوتی ہے, جسم بھی قوی ہے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں. اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کی اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے بنسبت بڑھاپے کے. اگر ایک بری عادت ہے بوڑھا انسان اس کو ترک کرنا چاہے شاید اس کے لیے ناممکن ہو, لیکن جوان اگر ایک بری عادت کو چھوڑنا چاہتا ہے, کسی گناہ کو ترک کرنا چاہتا ہے, تو اسے شاید دیر نہیں لگے گی اس کو فیصلہ کرنے میں اور پھر اس پر عمل کرنے میں جوان کو دیر نہیں لگتی. لیکن ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ اس کو شاید سال لگ جائے اس عادت کو ختم کرتے ہوئے. ارادہ مضبوط ہوتا ہے, عزم بالجزم جوان کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, اچھی عادتوں کو اپنے اندر مضبوط کر سکتا ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں بڑھاپا, سستی, کسالت, انحطاط پذیری, کمزوری اور پست ہمتی کا نام ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. تو میرے دوستو, جس دور سے آپ گزر رہے ہیں یہ آپ کی زندگی کا بہترین اور سنہری ترین دور ہے. زندگی کا کوئی دور اس دور سے مقابلہ نہیں کر سکتا, اور کسی بھی لحاظ سے ہم یہ کہیں کہ باقی جو ادوار زندگی ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہتر ہیں. یہاں پر ایک جو خصوصیت اس دور کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جوان جمال کو پسند کرتا ہے, یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور خود بھی خوبصورت بننا چاہتا ہے, اچھا لباس پہننا پسند کرتا ہے اور اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتا ہے. یہ اس دور کی ایک خصوصیت ہے. اسلام نے بھی اس کی مذمت نہیں کی یا اس کو نہیں روکا, چونکہ یہ ایک طبیعی چیز ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جاتے ہیں, کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں, تو دو قسم کے لباس خرید کرتے ہیں. ایک لباس نسبتاً گھٹیا اور سستا ہوتا ہے, دوسرا خوبصورت اور بہترین لباس ہوتا ہے. تو جو بہترین اور خوبصورت لباس ہے وہ آپ اپنے غلام کمبر کے لیے منتخب کرتے ہیں, اور جو دوسرا نسبتاً سستا اور گھٹیا لباس ہوتا ہے وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. جب کمبر یہ عرض کرتا ہے کہ مولا آپ آقا ہیں میں غلام ہوں, آقا کے لیے اچھا لباس جو ہے وہ سجتا ہے, میں غلام ہوں, تو امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کمبر آپ جوان ہیں میں بوڑھا ہوں, جوان کے لیے بہترین لباس جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس کی نفی نہیں کی, لیکن ایک بات کی طرف ضرور متوجہ کیا ہے. کیا؟ کہ اصل یہ چیز نہیں ہے کہ انسان اپنے بناؤ سنگار میں ہی لگا رہے, بلکہ اسے کہا کہ بہترین لباس جو ہے وہ لباس تقویٰ ہے. تو جوان اگر خوبصورتی اور زیبائی کو پسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تقویٰ کو پسند کرے, کیونکہ تمام لباسوں میں سے بہترین جو لباس ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زین اللباس للمؤمن التقویٰ, مومن کے لیے بہترین لباس لباس تقویٰ ہے. وانعم ایمان, وقال اللہ تعالی ولباس التقویٰ لک خیر, اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لباس تقویٰ تمہارے لیے بہترین ہے, تمہارے لیے بہتر ہے لباس تقویٰ. تو جہاں جوانوں کو اس جو طبیعی ان کی ایک خواہش ہے یا اس دور کی ایک خصوصیت ہے, اسلام نے اس سے روکا نہیں, لیکن یہ کہا ہے کہ اصل یہ چیز نہیں ہے کہ انسان اس میں ظاہری خوبصورتی جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے, بلکہ اصل میں جو خوبصورتی ہے وہ تقویٰ میں ہے, اپنی اصلاح اور اپنی تزکیہ نفس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح سے اس دور کی جو ہے ایک اور اہم خصوصیت, اور اسی کو میں زیادہ زور دوں گا آپ کی خدمت میں, وہ یہ ہے کہ جوانی کا جو دور ہوتا ہے سب سے پہلی جو مشکل ہوتی ہے انسان کی, ایک جوان کی, وہ اپنی شخصیت کی تلاش میں ہوتا ہے. یعنی اس دور میں وہ اپنی اول شخصیت کی پہچان چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں, میری حقیقت کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ اپنی شخصیت کو بناتا ہے, شخصیت سازی کرتا ہے انسان. اور ایک جوان جو ہے میں کیا کروں, کیا پڑھوں, پڑھ کے کیا بنوں گا, کیا میں شغل اختیار کروں, کیا پیشہ اختیار کروں, یہ سب کچھ اس کے ذہن میں یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں. یعنی گویا وہ اپنی شخصیت کی تلاش میں ہوتا ہے جوان. لہذا اس مرحلے میں جو مربی حضرات ہوتے ہیں, تربیت کرنے والے ہوتے ہیں, جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں, ان کو بہت زیادہ جوان کی اس پر توجہ دینی چاہیے. حتی بعض ماہرین نے یہ کہا ہے کہ جوان جب جوانی میں قدم رکھتا ہے بعض دفعہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے, وہ ایک نئے ماحول میں اپنے آپ کو پاتا ہے, جسمانی طور پر بھی اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور ذہنی اور فکری طور پر بھی وہ ایک چینج محسوس کرتا ہے. لہذا اس موقع پر اگر اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کو یعنی تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا جائے تو یہ چیز ایک جوان کے لیے بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہوتی ہے اس کی شخصیت کی تشکیل میں. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہ آئی ایس او کا جو پلیٹ فارم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس جوان کی اس کی جو شخصیت کی اس کو تلاش ہوتی ہے یہ پلیٹ فارم اس کو اس کی شخصیت کی پہچان کروانے میں بھی اور اس کی شخصیت سازی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے فرزندان کو جو وصیت کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں بادرتو بے وصیتی الیکا, کہ میں نے تمہیں وصیت کرنے میں جلدی کی ہے, سبقت لی ہے, میں نے جلدی کی کہ تاکہ جلدی سے تمہیں وصیت کروں اور تمہارے لیے بعض خصائل اور صفات کو میں نے شمار کیا ہے, بتایا ہے تمہیں کہ یہ صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ قبل اس کے کہ خواہشات نفسانی تم پر غالب آ جائیں میں فضائل اور اچھی صفات تمہارے لیے بیان کر دوں. اور فرمایا کہ دنیا کے جو فتنے ہیں اور دنیا کا جو فریب ہے وہ تم پر غالب آئے اس سے پہلے میں تمہیں فضائل اور رضائل کی تعارف کروا دوں اور تمہیں وصیت کروں. اس کے بعد بولا فرماتے ہیں کہ بے شک انما قلب الحدث کالارض الخالیہ ما الکفیہ من شئن قبلت ہو, فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ خالی زمین کی طرح ہوتا ہے, جو بھی اس میں بیج کاشت کیا جائے وہ دل اس کو قبول کرتا ہے. تو یہ جو آپ کا دور ہے اس دور میں جو کچھ بھی آپ کے صفحہ ذہن پر لکھا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے, جو آپ کے دل میں ڈالا جائے وہ دل میں راسخ ہو جاتا ہے. لہذا اگر صحیح باتیں, خالص تعلیمات, خالص افکار, صحیح عقیدہ, صحیح فکر آپ تک پہنچے گی تو وہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ کسی کی جوان کے ذہن میں غلط فکر یا ہوا و ہوس کا غلبہ آ گیا تو وہی چیز اسی سے اس کی شخصیت بنے گی, وہی وہ شخص بن جائے گا. تو امام اول حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے چل کر یہ فرمایا فبادرتک بالادب, میں نے چاہا کہ آپ کو ادب سکھاؤں, آداب سکھاؤں. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے کہ قبل اس کے کہ تمہارا دل کسی ہو جائے, سخت ہو جائے اور تمہاری عقل جو ہے وہ کسی اور طرف چلی جائے, میں نے چاہا کہ پہلے تمہیں آداب سکھاؤں, اخلاقیات بتاؤں, تمہاری یعنی تربیت کروں, تمہیں صحیح جو ہے وہ تعلیمات بتاؤں. میں نے تمہیں ادب سکھانے میں جلدی کی اور کہا کہ میں تمہیں ادب سکھاؤں قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے یا تمہاری عقل مشغول ہو جائے, تمہارا ذہن کسی اور کاموں میں مشغول ہو جائے. تو دیکھو میرے دوستو, یہ دور انتہائی اہم دور ہے اور جو تربیت کرنے والے ہیں چاہے خاندان ہو یا کوئی اور ادارے ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں, ان کا بہت بڑا کردار ہے اس حوالے سے. اور جوان کو بھی کتنی ان کی مدد کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ اس کی مدد کریں تاکہ اس کی صحیح جو شخصیت ہے وہ صحیح جو ہے وہ پروان چڑھے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قلب الشاب ارق من قلب الشیخ, فرماتے ہیں کہ جوان کا جو دل ہوتا ہے وہ بوڑھے کے دل سے زیادہ نرم ہوتا ہے, بات کو جلدی قبول کرتا ہے, بنسبت کیا ہے بوڑھے کے, بوڑھے کا دل جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے, جوان کا جو دل ہے وہ رقیق تر ہوتا ہے, زیادہ نرم ہوتا ہے بوڑھے کے دل سے. اسلامی تعلیمات کا اثر جوانوں پر زیادہ بھی ہوتا ہے اور جلدی بھی ہوتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت تھی اپنی تبلیغات میں آپ فرماتے تھے کہ جوانوں پر تبلیغ کرو, بوڑھوں کو چھوڑ دو, چونکہ ان میں تبدیلی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں, اعتراضات وہ زیادہ کرتے ہیں, لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, نتیجہ بہت کم ملتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسیکم بالشبان خیرا فانہم ارکو افعدہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جوانوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں, جوانوں کے بارے میں نیکی اور بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ محبت آمیز سلوک کرو, ان سے مہربانی کے ساتھ پیش آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل نہایت لطیف ہوتا ہے, نہایت رقیق اور نرم ہوتا ہے ان کا دل. لہذا کہتے ہیں کہ سقراط حکیم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جوانوں کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو اس نے جواب دیا, دیکھیں بڑی خوبصورت اس نے بات کی ہے, حکیم تھا, اس نے کہا دیکھیں کہ جب شاخ نرم ہوتی ہے تو اس کو موڑنا یا فولڈ کرنا کتنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس شاخ کے جب وہ خشک ہو جاتی ہے اور سخت ہو جاتی ہے. تو جوان ایک نرم شاخ کی طرح ہوتے ہیں, حق کی طرف جو ہے وہ ان کو موڑا جائے تو بڑی جلدی کے ساتھ جو ہے وہ حق کی طرف آ جاتے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے. ایک اور چیز جو اس جوان کی خصوصیت اور اس دور کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جوان اپنی شخصیت چاہتا ہے, عزت نفس چاہتا ہے, یعنی وہ اپنے لیے احترام چاہتا ہے. لہذا ہمارے لیے جو مربی حضرات ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ جوان کی شخصیت کے قائل ہوں, اس کو احترام دیں. اور دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ارشاد فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین, کہ بچہ جو ہے سات سال تک کیا ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, سردار ہوتا ہے, اور سات سال دوسرے جو سات سال ہے وہ غلام ہوتا ہے, اور تیسرے سات سال وہ وزیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی 15 سال سے لے کر 21 سال تک جو کہ یہ پیریڈ ہے, رسول خدا فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے کیا ہے کہ وہ وزیر ہے. وزیر کا کیا ہے, یعنی دو چیزیں, دیکھیں اس پر کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے وزیر کے اوپر, اور ساتھ یہ ہے کہ وہ مشورہ بھی کرتا ہے, مشورہ بھی کرتا ہے اور ذمہ داری کو بھی ادا کرتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس دور میں نہ نوجوان بالکل خود سر اور خود مختار ہو جائے, اور نہ ہی بالکل وہ غلام کی طرح ہر بات والد کے وہی کرتا رہے, نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہو, وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود انجام دے لیکن بزرگوں کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے. تو اس میں اس کو شخصیت دی گئی ہے اس دور میں, اور ساتھ یہ اس کو مشورے کا بھی پابند جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوانوں کو معنوی طور پر ایک اہمیت دی ہے کہ اس دور میں جوان کو اہمیت, اور جوان بھی اہمیت چاہتا ہے, یہ اس دور کی خصوصیت ہے. اگر آپ جوان کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ بگڑ جائے گا, یا اس کے اندر جو ہے وہ ایک رد عمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو شخصیت دیں گے اس کا اثر کیا ہوگا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کرمت علیہ نفسہ, کہ جس پر اس کا نفس مکرم ہو جائے, یعنی جو اپنے اندر اپنے شخصیت کا احساس کر لے کہ میری ایک شخصیت ہے, میں قابل احترام ہوں, میری ایک عزت ہے, تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی شخص گناہ اور معصیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پست نہیں کرے گا. اگر کسی کو بلندی کا احساس ہو جائے, اور یہ بات حق ہے کہ جب تک انسان کو اپنی کرامت کا, اپنی حیثیت کا, اپنی شخصیت کا احساس نہ ہو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا، اللہ نے آدم کو مکرم بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، اس کی شخصیت ہے، اس کا احترام ہے. جب تک انسان اپنی اس شخصیت کو نہیں سمجھے گا وہ گناہ جیسے پست کام اور گھٹیا کام کرتا رہے گا. اگر انسان کو اپنی عظمت کا احساس ہو جائے تو وہ خود بخود گناہوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ جس کا نفس اس کے لیے عزیز ہو جائے، اس کے ذہن میں اس کا اپنا احترام اور عزت ہو جائے، وہ کبھی بھی معصیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو حقیر اور پست نہیں کرے گا. توجہ فرما رہے ہیں آپ دوست، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اسی طرح سے امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ہانت علیہ نفسہ، کہ جس جو شخص اپنے آپ کی نظر میں حقیر ہو جائے، پست ہو جائے، فرماتے ہیں پھر اس کے شر سے آپ کو امان نہیں ہونی چاہیے، اب اس کے شر سے امان ملے. پھر دیکھیں نا، پست انسان ہر کام جو ہے وہ کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے، اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کوئی نہ اپنے خاندانی عزت کا احساس ہوتا ہے، نہ اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے کسی چیز کا. عزت والا معزز انسان ہے کہ جو گھٹیا کام نہیں کرتا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو شرفا ہیں یا معزز خاندان کے افراد ہیں، بعض دفعہ ان کے ساتھ زیادتی بھی کی جائے، ان سے کہا جائے کہ آپ بھی مقابل میں یہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، وہ گھٹیا کام نہیں کرتے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہم یہ کام جو ہے وہ انجام. البتہ بعض دفعہ انسان نے اپنی جھوٹی شخصیتیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض ایسے کام کہ جو واقع نہیں ہوتے، اس کے خیال میں وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے. بہرحال اس کو تفکیک دینے کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ بات ہے. آخری جو بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو آخری بات اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ یہ جو جوانی کا دور ہے، اس دور کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جوان اس دور میں آئیڈیل کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ اپنے لیے نمونہ عمل ڈھونڈتا ہے، اس کی اس کو تلاش ہوتی ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ اسی دور میں دیکھیں کہ ہر جوان جو ہے وہ اپنے لیے ایک آئیڈیل جو ہے وہ بناتا ہے، کوئی کسی کھلاڑی کو بناتا ہے، کوئی کسی کریکٹر کیا ہے وہ اداکار کو بناتا ہے، کوئی کسی کو، کوئی ممکن ہے کسی وزیر یا کسی ملک کے بادشاہ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مثلا کسی ادبی شخص کو اپنا آئیڈیل بنائے. البتہ وہ لوگ جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں، مذہبی افکار رکھتے ہیں، وہ یقیناً اپنا آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ کسی مذہبی شخصیت کو بناتے ہیں. ورنہ عام طور پر مختلف لوگ مختلف قسم کے آئیڈیل کا انتخاب کرتے ہیں. لہذا وہ لوگ جن کے نزدیک اخلاقیات اور مانوی قدریں اہم ہوتی ہیں، وہ اپنے آئیڈیل مذہبی شخصیات میں تلاش کرتے ہیں. لہذا اس مرحلے میں جوان کی مدد کی جائے تاکہ وہ صحیح آئیڈیل کا انتخاب کر سکے. قرآن مجید نے اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے، تمام انسانوں کے لیے کہا کہ تمہارے لیے جو آئیڈیل ہستی ہے وہ کیا ہے؟ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور یاد رکھیے میرے دوست اور بزرگوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عمر کے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، لیکن آپ جوانوں کے لیے خاص طور پر نمونہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانی میں تھے کہ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا جائے، یعنی آپ نے اپنی صداقت اور امانت کو جوانی کے دور میں منوایا ہے. آپ کے جوانی کے دور کا حضرت خدیجہ نے جو اتنا اعتماد کیا، آپ کی جوانی کی بات ہے. قریش جو آپ پر اعتماد کرتے تھے وہ آپ کے جوانی کی دور کی بات ہے، 25 سال 30 سال اس دور کی بات ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کفار سے، مشرکین سے اپنا کردار جو ہے منوایا ہے. تو بہترین نمونہ ہمارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لہذا ان کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو ہم دیکھیں اور اپنے اندر اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. دیکھیں انسان تب کسی کو آئیڈیل بناتا ہے جب اس سے محبت کرتا ہے. رسول خدا نے فرمایا ادبو اولادکم بثلاث خصال, کہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تربیت دو. پہلا فرما حبی, میری محبت کی تربیت دو, میری محبت پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. اور دوسرا فرمایا وحب اہل بیتی, اور میرے اہل بیت کی محبت پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. اور تیسرا فرمایا وقراءت القرآن, اور قرآن کی تلاوت اور قراءت کی اپنے اولاد کو تربیت دو. تو اس کے اور بھی پہلو ہیں, لیکن یہاں جو میں استفادہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ محبت ان کے دلوں میں ڈالو, اہل بیت کی رسول خدا کی محبت پر اپنی اولاد کی تربیت کرو, اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلے گا کہ جب وہ رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں گے تو جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اس کی پیروی بھی کرتا ہے, اس کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. اگر محبت نہ ہو تو انسان اس کی بات بھی نہیں مانتا. تو یہ اس طرح سے فرمایا کہ رسول خدا ہمارے لیے آئیڈیل ہے. نوجوان کو اس دور میں آئیڈیل کی تلاش ہوتی ہے. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول خدا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اس کے بعد دیکھیں قرآن مجید نے اور بھی نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. قرآن مجید میں سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے رسول خدا کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو سب سے بلند نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں تمام انبیاء میں سے. بہت مقام و مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن مجید نے ان کا تعارف کروایا کہ ایک جوان کی حیثیت سے آپ دیکھیں کہ 16 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بت شکن بن گئے, اس عظیم مرتبے پر فائز ہو. اور اس دور کے تمام جو جبر و استبداد کا دور تھا, عقیدتی لحاظ سے بھی جبر و استبداد کا دور تھا, بت پرستی تھی, سب کچھ تھا, اور ایک ظالم اور جابر جو ہے وہ حکمران تھا, نمرود جیسا حکمران, اور سب لوگ جہالت کے اندھیرے پہ اور قدامت پرستی اور تعصب کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے. اس دور میں ایک جوان 16 سال کے جوان نے بت پرستی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس بت خانوں کے بتوں کو توڑ کر بت شکن کا لقب پایا. اور یہ آگے نمرود میں, آتش نمرود میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈالا گیا وہ یہی جوانی کا دور تھا. اور جو اس کے حضرت ابراہیم کے فکری مدارج اور مراحل ہیں وہ جوانی کے دور میں انہوں نے ان سب کو جو ہے وہ طے کیا اور بت شکن بن گئے, اور دلائل کے ذریعے سے اپنے رشتے داروں کو, عزیزوں کو اور باقیوں کو قائل کیا. اور آپ دیکھیں جوانوں قرآن کیا فرماتا ہے, فرماتا ہے انہوں نے کہا جب بت توڑے گئے اور بعد میں پوچھا گیا کہ کس نے یہ توڑے ہیں تو کہتے ہیں قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم. ایک جوان کو ہم نے سنا جس کو ابراہیم کہتے ہیں, جوان کا لفظ آیا ہے اس میں, فتن جوان کو کہتے ہیں. کہا کہ ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا جو ہے وہ کہہ رہا تھا. تو یہاں دیکھیں ایک جوان کا نمونہ عمل ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. قرآن سراسر ہدایت ہے, اس میں جو واقعات ہیں وہ بھی ہدایت پر مبنی ہے. ایک ایک آیت جو بیان کی گئی ہے نقط انداز میں حکیم علی الاطلاق کی طرف سے بیان ہوئی ہے, تو اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں, ہدایت کا تمام سامان موجود ہے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا. تیسرا جو نمونہ قرآن مجید نے ہمیں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. فرماتے ہیں کہ جب کچھ جوانوں نے ایک غار میں پناہ لی, اصحاب کہف کا ذکر بطور جوان قرآن مجید نے کیا ہے. وہ کیا تھے؟ وہ جوان تھے جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے, اشراف زادے تھے. آپ پڑھیں ان کے حالات و واقعات کو تفسیر میں, آپ دیکھیں گے کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے, لیکن اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر وہاں سے انہوں نے فرار کیا اور ایک غار میں پناہ لی اور عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑا اور ایک غار کے پتھروں پہ آ کر جو ہے وہ انہوں نے آرام کیا. تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید جو ہے وہ کرتا ہے. یہاں پر ایک اور بات بوڑھوں کے لیے بھی, یعنی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں مجھ سمیت, ان کے لیے بھی یہ بات عرض کروں کہ یہ فتیتن کہتے ہیں, فتن کی جمع ہے, فتح تر و تازہ اور شاداب جوان کو کہا جاتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جتنے اصحاب کہف تھے یہ سالمند تھے, یعنی ادھیڑ عمر کے لوگ تھے, لیکن قرآن نے ان کو جوان کہا ہے. ٹھیک ہے, قرآن نے ان کو جوان کہا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کیوں قرآن نے ان کو اور اللہ نے ان کو جوان کہا ہے؟ فرمایا ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے ایمان کی وجہ سے. فرمایا من آمن باللہ واتقی فہو الفتی, جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا وہ جوان ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جنت میں بھی کون لوگ جائیں گے؟ جوان لوگ جو ہے وہ جنت میں بھی جائیں گے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہ دور جوانی کتنا ہی اہم دور ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو عفت و پاک دامنی کا نمونہ ہے, حسن و جمال کے اپنے عروج پر ہوتے ہوئے عفت و پاک دامنی میں بھی اپنے عروج پر ہے, وہ بھی ایک جوان تھے. اس جوان کا اسوہ بھی ہمارے لیے اور آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے. اور پھر اللہ نے ان کو کیا, ولما بلغ اشد آتینا حکما و علما, کہ جب وہ بلوغ کے انتہا تک پہنچے تو ہم نے اس کو علم اور حکمت عطا کی, وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ, اور اس طریقے سے ہم نیکوکاروں کو اس کا بدلہ دیتے ہیں. تو یہ یعنی جوانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جن کو دوران جوانی میں نبوت ملی, اور اسی طریقے سے حضرت مریم بھی ایک اسوہ ہے جو جوان خواتین ہیں ان کے لیے. اور آخر میں میں ایک بات اور کروں اسی حوالے سے, وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا بھی جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی, اور ان کو بھی جو اللہ نے نبوت دی وہ بھی جوانی میں دی ہے, ان کے سالے کردار کا اور جو ان کا ہجرت کرنا, یہ سب جوانی کے دور کی باتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر جہاں تالوت اور جالوت کا ذکر ہے, تو جالوت جو بہت بڑا طاقتور قسم کا انسان تھا اور جو اس وقت تالوت کا لشکر تھا وہ اس سے ہیبت کھا رہا تھا, اس جالوت کو ایک 17 سالہ جوان نے اس کو قتل کیا, اور جالوت کے مرتے ہی سارا لشکر ان کا بھاگ گیا, اور یہ بنی اسرائیل کو 40 سال کے بعد, بلکہ اس سے بھی کئی سالوں کے بعد ان کو یہ فتح نصیب ہوئی, اور وہ ذلت و خواری کی جو زندگی گزار رہے تھے ان کو دوبارہ جو ہے وہ عزت ملی, وہ ایک جوان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی. حضرت داؤد جنہوں نے جالوت کو قتل کیا 17 سال کا سن. اس کے علاوہ اسلام میں جب مدینہ میں اسلام پہنچا اور چند لوگ پہلی دفعہ آ کر مسلمان ہوئے تو انہوں نے تقاضا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ہمارے لیے ایسا شخص بھیجیں جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بوڑھے کو نہیں بھیجا. آپ دیکھیں قریش کا ایک جوان ہے مصعب بن عمیر, اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والے اسلام کی تبلیغ کے لیے اس کو بھیجا, اور اس کی تبلیغ سے یہ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے, اس ایک جوان کی تبلیغ سے جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتا تھا اور تبلیغ کرتا تھا. یہ مصعب بن عمیر امیر ترین مالدار خاندان کا ایک فرد تھا. جب اسلام اس نے قبول کیا تو اس کے گھر والوں نے اس سے سب کچھ چھین لیا. ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ میں دیکھا کہ اس کا کرتا قمیض پھٹا ہوا تھا. رسول خدا نے اس کو دیکھا تو رسول خدا رونے لگے. کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے؟ کہا یہی مصعب بن عمیر تھا جو میں اگر زیبا ترین خوش لباس ترین اگر کوئی جوان تھا تو مکہ میں یہ شخص تھا, لیکن آج اسلام کی خاطر اس نے سب کو چھوڑ دیا اور اس طرح یہ پھٹا پرانے لباس میں موجود ہے. تو دیکھیں جو تبلیغ ایک جوان کر سکتا ہے دین کی تبلیغ وہ ایک بوڑھا نہیں کر سکتا. جتنا مؤثر ایک جوان ہو سکتا ہے دین کی تبلیغ میں وہ کوئی بوڑھا نہیں ہو سکتا. تو آپ جوان ہیں, آپ اپنے دین مذہب اور اسلامی تبلیغات کے لیے ایک بہترین مبلغ بھی آپ اس میں بن سکتے ہیں. اور آپ کو علم ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری زندگی کے ایام میں ایک لشکر تیار کر کے جو روم کے مقابلے میں بھیج رہے تھے, اس کا کمانڈر اور سالار کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید کو. اس وقت اس کی عمر صرف 17 سال تھی. 17 سال کی عمر میں وہ کمانڈر بن گیا. اور یہی نمونے ہم نے عراق ایران جنگ میں بھی دیکھے. 18, 18, 19, 20 سال کے جوان فوج کی کمان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میرے دوستو, جوانوں, عزیزوں, آپ اپنی قدر کو پہچانیں, اپنے اس دور کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ بھی اس طرح کے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. ہمت ہو, حوصلہ آپ کے اندر موجود ہے, جذبے آپ کے جوان ہیں اور بزرگوں کی مشاورت سے آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ بھی تہیہ کریں کہ ہم کو انشاءاللہ تعالی بڑے کام کو انجام دیں گے. اور اصلاح اور تزکیہ نفس کا بھی یہی بہترین دور ہے. اسی دور میں اگر آپ نے صحیح سمت کا انتخاب کر لیا تو انشاءاللہ کمالات تک آپ پہنچیں گے. آپ ولی اللہ کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اگر جوانی کو آپ نے پاکیزہ رکھا, اس دور میں آپ پاکیزہ رہے تو آپ آگے کئی مانوی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ کرتا یہ جوانی ہماری ضائع ہو گئی, یہ داغدار ہو گئی, یہ جوانی ہماری آلودہ ہو گئی گناہوں سے, تو پھر پستیاں اس شخص کا مقدر بنتی ہیں جس نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے, اور آپ کا جو آئیڈیل ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. خدا آپ سب کو جناب علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس تنظیم پر سایہ ہو ہمیشہ جناب حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہمارے سلام ہو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور ان کے فرزند ارجمند حضرت علی اکبر پر, امام حسین کے اصحاب پر اور ان کی آل پر. ہم سب کے کروڑوں درود و سلام ہو, اور ہمارا سلام ہو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.